أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما بس ہماری ان طبقات میں تھے جو امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت میں کسی انداز کسی طرح سے مؤثر تھے، جن کا کوئی نہ کوئی کردار تھا ان اتفاقات اور حوادث میں جو حکومت امیر المومنین میں رونما ہوئے ہیں، خواہ مثبت حوادث ہوں یا منفی، ان طبقات کا ان میں عمل دخل تھا. ان چھ طبقات میں سے جن کو بطور کلی کہا تھا، دو طبقے بن سکتے ہیں، ایک انصار یعنی ناصران امیر المومنین و ناصوران در حکومت امیر المومنین، ان ناصور طبقات میں سے دوسرا طبقہ اور مجموعی طور پر تیسرا طبقہ وہ ہے جسے اہل قعود کہا گیا ہے. قعود قائدین سے قرآنی اصطلاح ہے یہ. یہ طبقہ سب سے پہلے قرآن نے متعارف کروایا ہے، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا یہ طبقہ، اور بعد میں جاری رہا وجود اس کا، تسلسل اس کا. اور سب سے اہم رول انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت میں ادا کیا ہے. ایسا طبقہ جو قرآن کی نظر میں، امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں اور ائمہ اطہار کی نظر میں، صحابہ رسول اللہ و اصحاب ائمہ کی نظر میں مجرم طبقہ ہے، لیکن متاسفانہ امت کے اندر محترم طبقہ ہے یہ، اور آج بھی محترم ہے. سب سے زیادہ ایک لحاظ سے کہیں ہم کہ احترام اسی طبقے کا ہے موجود. مجرم ترین طبقہ محترم ترین طبقہ بن گیا ہے، اور یہ ایک اور گواہی ہے، شہادت ہے امیر المومنین علیہ السلام کے اس قول کی حقانیت کی طرف، لبس الاسلام و لبس الفرب مقلوبہ، اسلام کی پوستین الٹی پہن لی گئی ہے. یعنی لبادہ اسلام تو پہلا ہوا ہے، لوگوں نے مسلمان تو بنے ہوئے ہیں لیکن الٹا لبادہ اسلام پہن لیا ہے، اقدار دگرگون ہو گئی ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق معروف منکر بن گیا ہے، وہ منکر معروف بن گیا ہے، اسی کا ایک مصداق ہے. یعنی یہ جو کچھ آج امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، وہ خصوصاً ہم تشیع کے لحاظ سے اگر دیکھیں، دنیا تشیع و جہان تشیع کے اندر، تو یہ حقیقت و گواہی ملتی ہے ہمیں آج امت کے وجود سے کہ لبادہ اسلام الٹا اوڑا ہوا ہے. قرآن مجید نے جن لوگوں کی سخت ترین مذمت کی ہے اور سرزنش کی ہے، اور انہیں دنیا میں و آخرت میں مجرم ٹھہرایا ہے اور عذاب اخروی کا ان کو وعدہ دیا ہے، قرآن نے امت کے نزدیک محترم ترین طبقہ ہے، بلکہ انہیں ہی سمجھتے ہیں کہ درست راہ پر یہی لوگ جا رہے ہیں جنہیں قرآن نے کج راہ کہا ہے اور کاجبین کہا ہے، اور جن کے ہاتھوں امیر المومنین علیہ السلام نے وہ مشکلات اٹھائی ہیں اور ضربیں کھائی ہیں کہ امیر المومنین کی فریادیں اس گروہ کے ہاتھوں بھی خدا تک بلند ہوئی ہیں. اگرچہ بظاہر ستمکار طبقہ اور بھی ہے، امیر المومنین نے ذکر کیا ہے ان کا، اور تھے بھی وہ امیر المومنین کے مقابلے میں، لیکن یہ طبقہ بہت اہم کردار اس نے ادا کیا ہے. یعنی یوں کہیں کہ تقدس کے نقاب کے پیچھے بہت ہی نامقدس چہرے، نہ مقدس اعمال و نہ مقدس افعال، نہ مقدس نیتیں و اہداف پنہان ہیں۔ لیکن چونکہ عوام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عام لوگ، ان کی آنکھیں، ان کے عقل ان کی آنکھوں میں ہیں، لہذا انہیں صرف یہ نقاب، ان کے مقدس نقاب نظر آتے ہیں، اور پیچھے نامقدس اور مکروہ چہرے اور نیتیں نظر نہیں آتیں، اس وجہ سے یہ محترم بنے رہتے ہیں۔ بہت ساری خصوصیات ہیں اس طبقہ کی، یہ آسائش عافیت طلب طبقہ ہے، آرام پسند آسائش طلب طبقہ ہے، اور بزدل۔ لیکن اپنی ان کمزوریوں کو چھپانے کے لیے تو جہات دینی و تاویلات دینی کا ذریعہ اپناتا ہے، یعنی عین دین و فریضہ شرعی و تکلیف شرعی بنا کر اس سکوت و خاموشی اور قعود کو اور تماشائی پانے کو دین کر پیش کرتا ہے، دین بنا کر پیش کرتا ہے، اور لوگ بھی اس کی گمراہی میں آ جاتے ہیں۔ اگر یہ تفکر پھیل جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارزہ کیا اس تفکر کے خلاف، قعود، تفکر قعود و سکوت، قرآن نے حکم دیا البتہ رسول اللہ کو اس جہاد کا اور مبارزے کا۔ سب سے پہلے خداوند تبارک و تعالیٰ نے سرزنش کی ان لوگوں کی، پھر رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ بھی ان کو رسوا کریں لوگوں کے سامنے، اس کے خلاف مبارزہ ان کو قتل کرنا نہیں ہے، ان کو رسوا کرنا ہے، یعنی ان کے نقاب اتارنا، قرآن نے نقاب اتارے ہیں ان کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعمیل فرمان خدا کر کے یہی کام کیا، ان کے نقاب اتارے ہیں اور ان کے مکروہ چہرے واضح کیے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا ہے، ان کے نقاب اتارے ہیں اور مکروہ چہرے ان کے لوگوں کو بتائے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس طبقے کا شر امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے بعد انقلاب اسلامی کے زمانے میں ظہور پذیر ہوا ہے، جتنا شر و زہر اس طبقے نے انقلاب اسلامی کے مقابلے میں اظہار کیا ہے، اتنے شاید اس درمیانی مدت میں مجموعی طور پر بھی نہیں کیا ہوگا۔ چونکہ اس طبقے کا ظہور ہی ایسے موقع پر ہوتا ہے کہ یا حکومت علی ہو یا حکومت علوی، اسی موقع پر یہ طبقہ ظہور کرتا ہے، اور امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ہر وہ فریاد کی ہے جو امیر المومنین نے بھی کی ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں دعائی دی ہے اس طبقے کے ہاتھوں، جنہوں نے مقدس نقاب اوڑا ہوا ہے لیکن اہل قعود ہیں، اور ایک سنجیدہ خطرہ دین کے لیے بن گئے اور بنے انقلاب کے لیے۔ اور امام نے بھی وہی کام کیا، ان کے چہروں سے نقاب اتارا، لیکن تعجب ہے کہ قرآن نے بھی نقاب اتارا، خدا نے بھی نقاب اتارا، رسول اللہ نے نقاب اتارا، امیر المومنین نے نقاب اتارا، و پھر انقلاب اسلامی کے وقوع کے بعد قرآنی تعلیمات و اہل بیت کی تعلیمات و پیروی امیر المومنین میں امام خمینی نے بھی یہی کام کیا، نقاب اتارا، لیکن آج پھر یہی طبقہ محترم ہے، اس کے احترام میں ذرا برابر فرق نہیں پڑا، اور بے اثر ہو گئیں تعلیمات قرآن بھی اور تعلیمات نبی بھی اور تعلیمات علی بھی اور تعلیمات اولیاء دین۔ اس لیے اس طبقے کا وجود دوسرے تمام طبقات سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بہت سارے منابع میں اس کا تذکرہ ہے، قرآن سب سے پہلا منبع ہے جس نے اس طبقے کو متعارف کروایا ہے، دوسرا منبع اس کا نہج البلاغہ ہے جسے ابھی عرض ہوگا آپ کی خدمت میں، اور تیسرا منبع روایات ہیں، اور سب سے اہم منبع اس طبقے کے شناخت کا زیارت نامے ہیں، آئمہ معصومین خصوصاً سید الشہداء علیہ السلام کے لیے جو زیارت نامے معصومین نے تدوین کیے ہیں، ان زیارت ناموں میں اس طبقے کو نظر انداز نہیں کیا ہے۔ اب چونکہ ہمارے یہاں ہر چیز ثواب کا باعث ہے، قرآن تلاوت کریں ثواب ہوتا ہے، نہج البلاغہ سب کو پتہ ہے کہ تلاوت کرنے کا ثواب نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا تھا، چونکہ اگر کہیں مردوں کے اوپر یہ خطبہ پڑھو مردے کو بھی ثواب ہوگا اور پڑھنے والے کو بھی ثواب ہوگا، تو پھر نہج البلاغہ بھی قبروں پر جا کر پڑھنا شروع کر دیں گے، متروک ہے نہج البلاغہ۔ زیارت ناموں کا ثواب ہوتا ہے، ثواب کی خاطر پڑھ دیتے ہیں، حتیٰ خود یہ طبقہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ خود زیارت نامے بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور سخت ترین لان ان کے اوپر کی گئی ہے زیارت ناموں کے اندر، اور بے توجہی اور بے شعوری کے عالم میں یہ خود اپنے اوپر لان بھی کر رہا ہوتا ہے. اور سب سے پھر عرض کیا کہ دردناک تر ماجرا ان کا انقلاب اسلامی میں ہے, اور آج بھی موجود ہے یہ طبقہ. بڑا عامل شکست کا ہمیشہ یہ رہا ہے, جنگوں میں, حکومتوں میں, امیر المومنین کی حکومت کے اندر جو نشیب و فراز اور دشواریاں اور مشکلات پیش آئیں, اس طبقے کا بڑا ہاتھ تھا اس کے اندر. چونکہ یہ معمولی طبقہ نہیں ہوتا, عوام میں سے نہیں ہوتا, اہل قعود ہمیشہ خواص میں سے ہیں. عوام بتبع خواص ان کی پیروی میں اہل قعود بن جاتے ہیں, جس طرح سے کہ سابقہ طبقہ انصار, اس میں سب شریک ہیں, عوام بھی ہو سکتے ہیں, خواص بھی ہو سکتے ہیں انصار. اور دوسرا طبقہ جو ذکر کیا سست عناصر, ان میں بھی سب ہو سکتے ہیں شامل یکساں طور پر, کوئی تفریق نہیں ہے عوام اور خواص کے درمیان, لیکن اس طبقے میں تفریق ہے عوام اور خواص کے درمیان. اس کو کیا نام دیں اس طبقے کو؟ بعضوں نے کہا کہ اس کو حزب کا نام دیں, یعنی یہ باقاعدہ ہے کہ حزب ہے, حزب شیطانی بصورت قائدین, جس کا قرآن نے مذمت کی ہے حزب قائدین. بعضوں نے اسی عنوان سے کتاب بھی لکھی تھی, ابھی نایاب ہے وہ کتاب, ملتی نہیں ہے, حزب قائدین. بعضوں نے اس کو کہا کہ نہ ان کو ہم حزب قائدین نہ کہیں, بلکہ طبقہ ہے, طبقہ جو ہر تکرار ہوتا ہے ہمیشہ, چونکہ امت کے اندر, معاشرے کے اندر موجود طبقات کسی ایک زمانے یا مکان کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتے. جیسے سرمایہ دار ایک طبقہ ہے یا دیگر طبقات ہیں, اسی طرح یہ بھی ایک طبقہ کے طور پر ہمیشہ مقرر ہے, ہمیشہ سے وجود میں آتا رہے گا, اولاد اس کی پیدا ہوتی رہے گی اور وجود میں آئیں گے یہ لوگ. بعضوں نے کہا ہے کہ نہ ان کو ہم یہ ایک محاذ کا نام دیں, یعنی یہ ایک محاذ ہے حق کے مقابلے میں, نہ ایک طبقہ یا ایک حزب. فرق پڑ جاتا ہے, ایک حزب ہو یعنی مفادات کے لیے یہ طبقہ فعال ہے, حزب بنتی ہی اسی طریقے سے ہے کہ کچھ مشترک مفاد رکھنے والے لوگ آپس میں بیٹھ کر ایک گروہ تشکیل دیتے ہیں جس کا نام حزب بن جاتا ہے, اب یا کسی اچھے کام کے لیے یا برے کام کے لیے. باہر کے مشترک مفادات ہی حزب کی تشکیل کا باعث بنتی ہے. طبقہ انفرادی ظہور سے پیدا ہو جاتا ہے, کوئی اشتراک کی وجہ سے نہیں ہوتا. طبقہ یعنی ایک اجتماعی مقام کہہ لیں یا ایک ہدف کہہ لیں, افراد کے مد نظر ہوتا ہے کہ ہمیں اس نقطے تک پہنچنا ہے. جس طرح سرمایہ دار ہے, ہر فرد کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی سرمایہ دار بنوں. جو ہی سرمایہ کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے انفرادی طور پر, اس طبقے میں فقط شمار ہوتا ہے, لیکن کوئی حزبی حالت نہیں ہوتی اس کی. تقسیم معاشرتی میں مثلا ان پڑھ طبقہ, پڑھا لکھا طبقہ, تو پڑھا لکھا طبقہ کوئی حزب نہیں ہوتا, آپس میں رابطہ بھی نہیں ہوتا ان کا, فقط ایک معیار یا ان کے لیے ایک میزان مقرر ہو جاتا ہے, ایک مقام ہو جاتا ہے سب کی نظروں میں عرفی طور پر کہ یہ ایک منفرد لوگ ہیں یا تھوڑے سے دوسرے سے ممتاز لوگ ہیں, ایک امتیازی حیثیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, اس کو طبقہ کہتے ہیں. لیکن محاذ ہونا, محاذ بنانا, جبہ بنانا, ایک فرنٹ کھول لینا, اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کے مقابلے میں ہیں یہ, نہ کہ مفادات کی خاطر ہیں. مفادات کی وجہ سے حزب بنتی ہے اور امتیازات کی وجہ سے طبقہ بنتا ہے, لیکن کسی حکومت کے مقابلے میں, کسی امام کے مقابلے میں, حق کے مقابلے میں, کسی ماجرا کے مقابلے میں, کسی تفکر کے مقابلے میں اگر ایک گروہ متحد ہو جائے, اس کو محاذ کہتے ہیں. یعنی یہ جبہہ ہے اور ایک فرنٹ بنایا ہے انہوں نے کسی کے مقابلے میں, تاکہ لڑ سکیں, مقابلہ کر سکیں اور سرنگون کر سکیں حق کو یا اس حکومت کو یا شخصیت کو, اور قبضہ کر سکیں تاکہ تصاحب کر سکیں. یہ فرق ہے ان تینوں میں. آج بھی جب بنتے ہیں مثلا احزاب بنتے ہیں اقتدار کے لیے, لیکن محاذ بنتے ہیں کسی اقتدار کو سرنگون کرنے کے لیے, کسی بنے ہوئے مقتدر حکومت کے خلاف محاذ کھولتا ہے. محاذ حزب نہیں ہوتا, ممکن ہے کئی حزبیں مل کر ایک محاذ کھول لیں. سیاسی محاذ ہو سکتا ہے, اجتماعی محاذ ہو سکتا ہے, اور جنگی محاذ ہو سکتا ہے. محاذ علمی محاذ, فکری محاذ کھول سکتا ہے. محاذ یعنی مقابلے کے لیے ایک لائن مقرر کر لینا اور کسی ہدف کو طے کر کے اس کو سرنگون کرنا. تاریخ میں عجیب کردار ہے اس نقاب پوش طبقے کا جو محترمانہ ترین نقابوں کے پیچھے نامکروہ ترین چہرے جس میں چھپائے ہوئے ہیں, اور بدترین اعمال ان اس طبقے کے مجرمانہ ترین اعمال ہیں جن کی وجہ سے ظلم ہوئے, جنایات ہوئیں اور ناحق خون بہائے گئے اس طبقے کی وجہ سے. سب سے بڑا دشمن کی تقویت کا ذریعہ ہے یہ طبقہ اہل قعود. اس وجہ سے قرآن کی اتنی شدید مذمت و امیر المومنین کی اور اولیاء دین کی شدید مذمت ان کے بارے میں کی گئی ہے. اس کو اس لیے شیطانی عمل کہا ہے کہ شیطان ہمیشہ نقاب کے پیچھے عمل کرتا واردات کرتا ہے. کھل کے جو عمل ہو وہ حماقت ہے. مثلا شیطان کھل کے کبھی بھی نہیں آتا. شیطان آ کر کسی کو ہاتھ ملائے کہ السلام علیکم میں شیطان ہوں, ابلیس ہوں اور آپ کو گمراہ کرنے آیا ہوں, اتنا احمق نہیں ہے شیطان. آج کل یہاں ٹی وی پہ ایک سیریل چل رہی ہے شیطان کے بارے میں, اچھی ہے, دیکھیں اس کو, اغما کے نام سے, شاید دیکھی ہو آپ نے. شیطان ایک بڑے اچھے مقدس اور خوبرو جوان جو ہمیشہ تسبیح ہاتھ میں ہے, نماز پڑھ رہا ہے, لیکن شیطان ہے, بڑی خوبصورت داڑھی ہے اس کی اور ہمیشہ خدا کی باتیں, دین کی باتیں. بہت اچھا ہے یہ سیریل, اگر دیکھیں اس کو, اغما کے نام سے. اس میں شیطان کا کردار اور طریقہ واردات شیطان انسان پر کس طرح سے وارد ہوتا ہے. شیطان بہت ہی مقدس چہرہ اپنا کر وارد ہوا ہے. یعنی ایک طرح سے کہیں کہ ہماری یہ بحث میں ایک پہلو وہ سیریل پیش کر رہا ہے کہ شیطانی گروہ, یہ اہل قعود شیطانی طبقہ ہے جو مقدس ترین نقابوں کے ذریعے سے واردات میں آتے ہیں, شامل ہوتے ہیں, داخل ہوتے ہیں, کبھی بھی کھل کے نہیں آتا. چونکہ اگر شیطان کھل کے آئے, احمق ہے, کوئی اس کے ورگلانے میں آئے گا نہیں. اس صورت میں یہ طریقہ کہ انسان کا دین بھی اوج پر رہے, متدین ترین شخصیت بھی سمجھا جائے, مخلص ترین آدمی بھی سمجھا جائے, محترم ترین آدمی بھی سمجھا جائے, اور در عین حال دین کے لیے سب سے بڑا ضربہ بھی یہی انسان ہو, یہ شیطان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ایک معمولی انسان اتنا بہترین منصوبہ یا اتنا بہترین طرز عمل نہیں اپنا سکتا جب تک شیطان مددگار نہ ہو انسان کا. لہذا کاملاً شیطانی طریقہ کار ہے اور موفق ترین شیطانی طریقہ کار ہے. شیطان کا ایک حلیہ علامہ اقبال نے پیش کیا ہے واردات کا طریقہ, اس نے البتہ سیاسی عمل میں, چونکہ مہم یہی ہے سیاسی دنیا میں, شیطان کس طرح سے وارد ہوتا ہے اور نمائندگان شیطان کیا کرتے ہیں. معروف نظم ہے علامہ اقبال کی, گویا کتاب ضرب کلیم میں ہے ان کی, ابلیس کی مجلس شورا, اس میں شیطان نے اپنے نمائندوں کو بلا کر اپنا منشور و دستور ان کو دیا ہے اور ان کو بتایا کہ کیا کرنا ہے, خصوصاً اسلام کے بارے میں جس کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے شیطان. اسلام کے بارے میں اس کا منصوبہ یہ ہے کہ اس کے خواص کو خانقاہیت میں خانقاہی بنا دو, یعنی یہ اہل قعود بنا دو. دوسرے لفظوں میں اقبال کی تعبیر خانقاہیت ہے, خانقاہ جس کو کہتے ہیں عام اردو میں غلطاً خانقاہ ہے, خانقاہ میں, خانقاہ بھی چونکہ رائج ہو گیا ہے, غلط نہیں کہہ سکتے اس کو, بھی رائج چیز ہے جو خوب, خانقاہ یا خانقاہ یعنی قعود, جس کو قرآن نے کہا کہ اہل قعود ہیں یہ, اسی کو کہا کہ یہ بہترین تفکر ہے. اس وقت پاکستان میں موجودہ حکومت اور حکمران پارٹی, انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے, یعنی مغربی یورپی یونین اور امریکہ کی طرف سے مختلف اسلام کی شکلوں کا مطالعہ ہوا ہے کہ کون سا اسلام, بعض اسلام کو انہوں نے کہا کہ یہ تندرو اسلام ہے, یہ خطرناک اسلام ہے, یہ شدت پسند اسلام ہے, یہ فلاں اسلام ہے, بہت ساری صورتیں انہوں نے, مثلا شیعہ کا یہ درست اسلام نہیں ہے, دیوبندی درست اسلام نہیں ہے, اہل حدیث درست اسلام نہیں ہے, یہ ساری شکلیں کنڈم کر کے انہوں نے کہا کہ ایک خانقاہیت یہ درست اسلام ہے. لہذا اس وقت پاکستانی حکومت کا منشور میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ ہم شدت پسند اسلام, ان کی تعبیریں استعمال کر رہا ہوں, یعنی شدت پسندی, انتہا پسندی کی جو شکلیں ہیں اسلام کی, ان کو ختم کر کے اور ایسا اسلام ہم پیش کریں جو خانقاہیت کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہو، یعنی یہ سب کو اہل قعود بنا دے، دوسرے لفظوں میں اہل قعود کا اسلام. بس شیطان، علامہ اقبال نے بھی اسی طرز عمل کو شیطانی طرز عمل قرار دیا ہے اپنی نظم میں، قرآن نے بھی یہی کہا ہے. ہم پہلے قرآن مجید سے ایک جائزہ لیں اس طبقے کا، پھر آخر میں دوبارہ پر بعد میں نہج البلاغہ اور دیگر منابع سے دیکھ کر ان کا چہرہ، پھر دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی حکومت میں اس طبقے نے کیا کیا ہے اور آج کیا کر رہا ہے یہ طبقہ. آج یہ مجرم ترین طبقہ محترم ترین نقاب کے پیچھے کیا اعمال انجام دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے کیا کچھ ہو چکا ہے. پہلے قرآن سے اس طبقے کا حلیہ دیکھیں کہ کیا ہے یہ. اگر قرآن نہ پڑھا جائے، تفاہم تدبر نہ ہو قرآن میں، ثواب ہو، یہ سارا کچھ پڑھ کے ثواب حاصل کر لیتے ہیں، درحالی کے غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے کہ قرآن کس کی مذمت کر رہا ہے، کس کی مدد کر رہا ہے، کس چیز کو قبول کرتا ہے، کس چیز کو رد کرتا ہے، معیار دینی قرآنی کیا چیز ہے، اصل سرے سے مد نظر نہیں. قرآن کے بغیر اسلام، قرآن کے بغیر مسلمان، قرآن کے بغیر جنت و قرآن کے بغیر حق و سب کچھ. اگر قرآنی انسان ہو، قرآنی معیارات اس کے سامنے ہوتے ہیں، کس کا احترام کرنا ہے، کس کا احترام نہیں کرنا ہے، کس کی اتباع کرنی ہے، کس کی اتباع نہیں کرنی ہے، کس کو سلام و درود بھیجنا ہے، کس کو سلام و درود نہیں بھیجنا ہے، کس کو لان کرنی ہے، کس کو امن مد کرنی ہے. انصار حسین، سید و شہداء انصار حسین پر سلام بھیجیں اور لان کریں اس طبقے پر کہ جن لوگوں نے الذین سمعوا بذلک فرض بے، وہ طبقہ جنہوں نے یہ سنا سب کچھ لیکن اس پر راضی رہے، تماشائی دیتے رہے، یہ وہ اہل قعود ہیں. یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود ہم درود پڑھتے ہیں اسی اہل قعود پر، سلام اس کو کرتے ہیں، سلوٹ اس کو کرتے ہیں، اور تردید و تذبذب کے ساتھ مجاہدین کو دیکھتے ہیں جو اہل جہاد ہیں، جن کو قرآن مد کر رہا ہے، مدا خان ہے قرآن، وہ سراہ رہا ہے قرآن، جن کو ہمارے دلوں میں کوئی احترام نہیں ہے ان کا، اور جن کی قرآن نے مذمت کی ہے، آج امت کے لیے وہ مقدس بت بنے ہوئے ہیں چونکہ قرآن سے دوری ہے، وہ قرآن کی جگہ شیطانی معیارات اپنا لیے گئے ہیں. توجہ فرمائیں کس طرح سے اس بات کو بہت دقت سے کریں، یعنی کوئی فقط ہم ایک رمضان کے اندر ثواب کی خاطر یہ مباحثہ نہیں کر رہے ہیں، یہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ بالآخر رمضان کی کوئی سرگرمی ہو، نہ، اصل شناخت دین کے در پہ فہم کے تفکر اور تدبر در قرآن چاہتے ہیں کہ کریں، قرآن ہمیں ہدایت کرے اس ماہ مبارک رمضان میں، اور یہ کہ اتنی بصیرت خدا ہمیں دے دے کہ ہم قرآن کے نور سے اپنے معاشرے کو دیکھیں، جب نگاہ کریں اپنے معاشرے پر تو نور قرآن سے دیکھیں، ہماری عینک قرآنی عینک ہو اور قرآن ہمیں دکھائے کہ مجرم کون ہے، محترم کون ہے، اور قرآن سب سے پہلے ہمیں اپنا اولیاء بتائے کہ ہم کس طبقے میں، ان چھ میں سے کس میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اس لیے اس باس کو روایتی باس اور سنتی باس اور ایک عام باس کے طور پر نہ سمجھیں، اس اعتبار سے کہ ہم در حقیقت کچھ معیارات کے درپے ہیں کہ قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں، چونکہ قرآن ماہ رمضان ماہ نزول قرآن ہے، وہ نزول قرآن یعنی فہم قرآن، آسان ہے ماہ رمضان میں ان مسائل کو درک کرنا. سورہ مبارکہ آل عمران میں سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 168 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا، البتہ پہلے سے ہے یہ جنگ کا تذکرہ، آیا 165 میں، 65 سے لے 65 66 اور بعد میں ہے. یوں مضمون شروع ہوتا ہے آیات کا، اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ہو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یعنی جب بھی تم پر کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی سختی آتی ہے، تو تم فوراً یہ کہتے ہو کہ یہ کیوں آئی، سختی کیوں آئی، مشکل کیوں پیش آئی۔ پیغمبر اکرم سے سوال کرتے ہیں آ کر، یعنی یہ لوگوں پر جب بھی کوئی مشکل و مصیبت آتی تھی آ کر پیغمبر اکرم سے سوال کرتے تھے کہ یہ مشکل ہم پہ کیوں آئی ہے۔ قل ہوا من عند انفسکم، تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وما اصابکم یوم التقی الجمعان فبإذن اللہ۔ یہ جو اور مشکلات ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہیں، لیکن جنگ کے دوران جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، جہاد کے اثنا میں جو کچھ تمہارے ساتھ سختی پیش آئی، یہ خدا کی طرف سے تھا۔ یعنی یہ حکمت خدا تھی، مصلحت الہی تھی، اذن الہی تھا کہ یہ اتفاق رونما ہو۔ وما اصابکم یوم التقی الجمعان فبإذن اللہ، یہ اذن خدا سے تھا۔ یہ کیوں تھا؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ خدا کو، یعنی اور بھی اس کی حکمتیں تھیں، اس طرح کی تعبیرات جب قرآن مجید میں آ جائیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حکمتیں اور بھی ہیں جو ذکر نہیں کی گئی ہیں، جو قابل بیان ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ مثلا جیسے ایک آدمی ایک کام کرتا ہے اور اس کے مد نظر بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے پہلو ہونے کے باوجود وہ کچھ بیان کر سکتا ہے، کچھ نہیں بیان کرتا، اسے کہتے ہیں کیوں یہ کام کیا آپ نے؟ کہتے ہیں کہ ایک سبب یہ تھا، ایک مقصد یہ تھا کہ یہ کروں۔ ایک مقصد یہ تھا سے مراد یعنی اور بھی مقصد تھے آپ کے پیچھے جو نہیں بیان کر رہے ہیں۔ خداوند نے فرمایا کہ جنگ کے اثنا میں ہم نے جو مشکل آپ کو ڈالی یا آپ کے لیے پیش آئی، یہ بإذن اللہ تھی۔ ایک سبب اس میں تھا کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ معلوم ہو جائے منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ جنگ و جہاد اس لیے ہے تاکہ مومن و منافق معلوم ہو جائے، سختیاں قوموں کو اس لیے پیش آتی ہیں تاکہ مومن و منافق میں تمیز ہو جائے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ او رائے خدا میں قتال کرو، جہاد کرو یا دفاع کرو، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، اگر ہمیں آتا جنگ کا طریقہ اور ہمیں کر سکتے تو ہم یقیناً کرتے یہ کام، لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم للکفر یومئذن اقرب منہم للایمان، جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کفر کے کہیں قریب تر ہوتے ہیں بجائے ایمان کے۔ جنگ کے اثنا میں، مشکلات میں، یہ جملہ جن کی زبان سے نکلتا ہے کہ اگر ہمیں بھی جنگ آتی ہوتی تو ہم بھی کرتے، یہ کفر کے نزدیک تر ہوتے ہیں، لیکن کفر کو چھپانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں۔ یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں نہیں ہے، دلوں میں کچھ اور کچھ ہے، زبان پر کچھ اور ہے۔ زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں جنگ کرنا آتی تو ہم بھی شریک ہوتے آپ کے ساتھ، درحالی کے دل میں ایسا ارادہ نہیں رکھتے۔ دل میں چونکہ ان کو جنگ کا طریقہ آتا ہے، ابھی کوئی ان کے ذاتی مال پر حملہ کریں دیکھیں کیسے جنگ کرتے ہیں۔ مثلا کسی ابھی مبارزہ نہیں کر سکتے، فرض کریں اسرائیل کے خلاف نہیں بول سکتے، کہتے ہمیں بولنا نہیں آتا۔ امریکہ کے خلاف بیان نہیں دے سکتے، کہتے ہمیں بولنا نہیں آتا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے منا میں اسی طبقے کو جمع کر کے فرمایا کہ اگر تمہارے آبا کی کوئی سنت توڑ دے تو تم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو، لیکن حدود خدا تمہارے سامنے پائمال ہو رہی ہیں، تمہیں بولنا نہیں آتا۔ آج کوئی ان کی شخصیت کے بارے میں اظہار نظر کر دے، دیکھیں بولتے ہیں یا نہیں بولتے۔ یہ کتنے لوگ ایسے ہیں، مثلا اب یہیں پر شاہ کے خلاف ایک جملہ نہیں کہا، لیکن امام کے خلاف، رہبر کے خلاف گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کی ہیں انہوں نے۔ بس معلوم ہوا کہ بولنا آتا ہے ان کو حکمرانوں کے خلاف، لیکن کون سے حکمرانوں کے خلاف بولنا آتا ہے ان کو؟ عادل حکمرانوں کے خلاف، مستبد اور ظالموں کے خلاف بولنا نہیں آتا۔ وہاں کہتے ہیں ہمیں بولنا نہیں آتا۔ واللہ اعلم بما یکتمون، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، قالوا لاخوانہم وقعدوا، الذین یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے بارے میں، یعنی اپنے جو برادری کے لوگ تھے، ان کے قبیلے کے لوگ ہیں، اخوان دینی نہ اخوان عرفی، چونکہ جو مجاہدین محاذ پہ گئے ہوئے ہیں جنگ لڑنے گئے ہوئے ہیں وہ انہی کے قبیلے کے لوگ تھے، مدینے سے گئے ہوئے تھے جنگ لڑنے کے لیے، جنگ احد انہی کے ساتھی تھے، یہ پیچھے رہ گئے اور وہ چلے گئے وہاں جنگ لڑنے کے لیے. الذین، یہ ان کے بارے میں کہتے تھے، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، درحالی کے یہ قعود کیے ہوئے تھے، یعنی بیٹھے ہوئے تھے، گوشہ نشین تھے، ساکت بیٹھے ہوئے تھے، جہاد سے انہوں نے سرپیچی کی، سرتابی کی، نہیں گئے جہاد پر، پیچھے رہ گئے، یہی اہل قعود ہیں. لو اتاؤنا ما قتلوا قل فدرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. یہ اہل قعود تھے، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، قعدوا یعنی یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے گوشہ نشین، انہوں نے مجاہدین کے بارے میں یہ کہا جو بھائی ان کے چلے گئے تھے جہاد کرنے، کہ اگر یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو قتل نہ ہوتے. تمسخر اڑاتے تھے شہداء کا اور مجاہدین کا، کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ نافہم ہیں، ناسمجھ ہیں، احمق ہیں، ہماری بات اگر مانتے تو آج ہمارے پاس بیٹھے ہوتے، صحیح و سالم ہوتے، یہ نہ جاتے وہاں پر. ولا تحسبن، قرآن نے اب دفاع کیا شہداء کا، توجہ فرمائی، کس طبقے نے شہداء پر حملہ کیا تاکہ خدا کو دفاع کرنا پڑا شہداء کا اور مجاہدین کا. قریش نے، بت پرستوں نے شہداء کی اہمیت نہیں کم کی، بت پرستوں نے نہیں کہا کہ شہید کیا ہوتا ہے، شہید تو معاذ اللہ، شہید کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا کہ بے وقوف ہوتا ہے اور نافہم ہوتا ہے جو خامخواہ میں اپنی جان دے دیتا ہے نافہمی کی وجہ سے، ہماری طرح عقل مند اور چالاک اور دیندار ہوتا تو نہ جاتا، یہ قریش نے نہیں کہا. یہ کس نے کہا؟ الذین قعدوا، گوشہ نشین لوگوں نے کہا، ساکت لوگوں نے کہا. قعود یہ اصطلاح بھی بیان کرتے چلیں گے، قعود قرآن کی اصطلاح ہے، دو مورد میں استعمال ہوتا ہے، ایک ان لوگوں کے لیے ہے مخلفین و قعود، اہل قعود ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپاج ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، یعنی وہ لوگ جو جنگ نہیں کر سکتے، معذور ہیں، عذر ہے ان کے پاس موجود، بیمار، وہ بیمار جو حرکت نہیں کر سکتے، اپاج، بوڑھے، وہ جو نہیں کر سکتے جنگ و جہاد، بچے اور عورتیں، یہ طبقات ہیں جن کو اہل قعود کہا جاتا ہے. ان کی نہیں مذمت کی قرآن نے، ان کا حکم مستثنا ہے یہ، بلکہ اگر جنگ میں جانا بھی چاہیں تو انہیں نہیں جانے دیا جائے گا. مثلا عورتیں اگر شریک بھی ہونا چاہیں تو نہیں جا سکتی جنگ میں، انہیں واپس کیا جائے گا. یا بچے چھوٹے، رسول اللہ نے بھی ایسا ہی کیا، بسا اوقات بچے بھی جنگ میں چلے جاتے تھے، حضرت انہیں واپس لوٹا دیتے تھے جو نابالغ بچے ہوتے تھے. حکم فقہی بھی یہی ہے ان کا کہ یہ معذور لوگ ہیں، یہ اگر جہاد نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے ان کا. لیکن جن طبقے کی یہ قعود، جن کو یہاں پر کہا گیا کہ الذین قالوا وقعدوا، یہ وہ طبقہ نہیں ہے، نہ اپاج ہیں، نہ عورتیں ہیں، نہ مریض ہیں، نہ بوڑھے ہیں یہ، نہ بچے. یہ کون طبقہ ہے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو عورتوں جیسا، بوڑھوں اور اپاجوں جیسا بنا کر گھر میں رکھا ہوا ہے، جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں، جنگی دیگر ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہیں، یہ باقی سارے میدانوں میں فعال ہیں، صرف جہاد سے پہلو تو ہی کرتے ہیں، جہاد سے کتراتے ہیں، جہاد کے لیے نہیں جاتے، ان کو قرآن نے کہا ہے قعود. بس ایک قعود وہ لوگ ہیں جو معذور طبقہ ہے، ایک قعود وہ ہیں جو جہاد کے قابل ہیں، جہاد کر سکتے ہیں، توقع ہے ان سے جہاد کی، لیکن نہیں کرتے جہاد، جہاد میں نہیں جاتے، انہیں قرآن نے اہل قعود کہا ہے، یعنی مبارزین کے مقابلے میں، مجاہدین کے مقابلے میں جو طبقہ ہے، اور ان کی مذمت کی ہے، انہیں کہا ہے کہ یہ کفر کے نزدیک تر ہیں. یہ خاص مفہوم قرآنی قعود، یعنی ساکت طبقہ، خاموش طبقہ، جہاد سے پہلو توہی کرنے والا طبقہ، وہ تفکر ہے. اس لیے کہا تھا کہ ان کو محاذ کہنا زیادہ درست ہے. دیکھیں انہوں نے محاذ کھولا ہے اسلام کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں. محاذ کیا تھا ان کا؟ ایک مجاہدین و شہداء کی تضحیک، مسخرہ و مذاق اڑانا شہداء کا. خداوند تبارک، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے نہ مرتے یہ، نہ جاتے وہاں پر. امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں یہ ذکر کیا ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت، نام نہیں لیا امام نے، لیکن غور کرے انسان، تدبر کرے تو نام بھی سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے اسے، امام نے نام نہیں لیا، کہا ایک بہت بڑی شخصیت جب انقلاب کے اسنا کا زمانہ تھا، یعنی جس سال انقلاب کامیاب ہوا اسی انہی حدود میں انہی دنوں میں ایک شخصیت کے پاس گئے، جا کر انہیں ایران کے حالات بتائے کہ یہ مثلا وہاں ہو رہا ہے اور لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں اور شاہ گرنے والا ہے. تو انہوں نے پہلے تو ایک بڑا معیوب لفظ اور غلط لفظ استعمال کر کے کہا کہ یعنی ایسے لونڈے لپاٹے ہیں یہ کام کرتے ہیں، یہ انقلابی یا وہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہ، ایسے لونڈے لپاٹے نہیں ہیں یہ، ان میں علماء بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں، یونیورسٹی کے اساتید بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں، متدینین ہیں، اہل مسجد ہیں، محترم طبقہ ہے، وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. کہا کہ یعنی سنجیدہ طبقہ ہے، متدین لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ یہ مظاہرے کر رہے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ این از خریت شان است، یعنی پھر خر ہیں، گدے ہیں اگر یہ کام کرتے ہیں. سمجھدار لوگ اگر اٹھ کر روڈوں پہ نکل آئے شاہ کے خلاف تو پھر گدے ہیں یہ. ادھر کیا کہہ رہے ہیں یہ، قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں شہداء کے بارے میں اور مجاہدین کے بارے میں، کہ اگر قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم في الكفر یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. یعنی مفت میں جان دے دی انہوں نے، بیکار میں مارے گئے یہ. اگر ہماری بات سنتے، ہمارے ساتھ ادھر رہ جاتے، آج ہمارے ساتھ زندہ ہوتے، نہ مرتے. یہ شہداء کا مسخرہ اڑایا. قرآن نے، خدا نے دفاع کیا کس طبقے کے مقابلے میں شہداء کا، حملہ کس نے کیا شہداء پر، تحقیر و تضحیک کس نے کی شہداء کی، اور خدا نے دفاع کیا اس کا. الذین ببخشی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضله ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون ویستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. پھر اس کے بعد دیگر مطالب اسی سے مربوط قرآن نے ذکر کیے ہیں. یعنی واقعا قرآن نے جانانہ دفاع کیا ہے شہداء کا اس بہیمانہ حملے کے مقابلے میں، اور اس موذیانہ حملے کے مقابلے میں جو شہداء کے اوپر کیا اس منافق طبقے نے، اہل قعود نے. الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا، یہ گوشہ نشینوں نے، معمولی لوگ بھی نہیں ہیں یہ، چونکہ جب یہ ایک موقف اختیار کرتے ہیں لوگوں میں قابل قبول ہو جاتا ہے وہ موقف. قرآن نے شہداء کا دفاع کیا اور یہ ساری خصوصیات شہداء کے لیے ذکر کی ہیں. سورہ نساء میں یہی آیا جو آغاز باس میں پڑھی آپ کے لیے، آیا 95 میں سورہ نساء میں، پہلے جنگ کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے جنگ کے قوانین ہیں، جنگ کی ہدایات ہیں ساری، یعنی اسی مبارزہ و جنگ و جہاد و ان آیات میں اور اسی مضمون کے آخر میں آ کر قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون، قاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. یہاں پر کامل القرآن نے خود بھی تفکیک کر دی، الگ الگ کر دیا کہ قائدین دو قسم کے ہیں. لا يستوي القاعدون، برابر نہیں ہیں کون، اہل قعود، حزب قائدین، اہل قعود و اہل سکوت، یہ مساوی نہیں ہیں مجاہدین کے. کون سے اہل قعود؟ غیر اولی الضرر، یعنی جو معذور نہیں ہیں، جو کر سکتے ہیں مبارزہ، لیکن یا تفکر ان کا نہیں ہے، فکر اصلا اہل مبارزہ کی نہیں ہے، تفکر جہادی نہیں ہے ان کا، یا اس وجہ سے کہ نظریہ ان کا یہ ہے، یا اس وجہ سے کہ بزدل ہیں، یا کسی بھی وجہ سے، بالآخر یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سکوت اور چپ سادے ہوئے ہیں، کوئی حرکت نہیں کرتے، کوئی قیام نہیں کرتے، یہ برابر نہیں ہے مجاہدین کے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، یعنی مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں، مومنین کے دو طبقے ہیں، قائدین و مجاہدین. قائدین یعنی غیر اولی الضرر، جو معذور نہیں ہیں. والمجاہدون، لا يستوي القاعدون والمجاہدون، مجاہد وہ اہل قعود یہ مساوی نہیں ہے، برابر نہیں ہے. قرآن کہہ رہے برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے یعنی مجاہد کے ساتھ اصلا قیاس نہ کرو اہل قعود کو، لیکن آج بھی کہتے ہیں برابر نہیں ہے، یعنی کہتے ہیں اہل قعود کے ساتھ قیاس نہ کرو مجاہدین کو، چونکہ اہل قعود بہت اشرف ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، جنہوں نے عمر بھر اپنے گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھا اور راہ خدا میں ایک جملہ تک نہیں کہا، کسی طاغوت کے مقابلے میں اظہار نظر نہیں کیا، حتیٰ ایک لفظ تک ادا نہیں کیا، وہ لوگوں کے مرشد ہیں، وہ سب سے بڑے محترم ہیں. قرآن سری کہہ رہے لا یستوی القاعدون، یہ تکذیب قرآن ہے، جھٹلانا، یہ محاربہ با قرآن ہے، قرآنی اصولوں کے خلاف آ کر اہل قعود کو مثلا ترجیح دینا مجاہدین کے اوپر، قرآن منع کر رہا ہے. والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ مجاہد جو راہ خدا میں مال و جان سے جہاد کرتے ہیں. توجہ کریں کس قدر تاکید ہے قرآن کی، لہجہ قرآن کا دیکھیں. مثلا فرض کریں کہ ابھی میں گفتگو میں اگر اس مطلب پر بہت اصرار کروں، تاکید کروں، تکرار کروں، وہ معلوم ہے کہ مہم ہے یہ مطلب. اسی طرح قرآن کا لب و لہجہ دیکھیں، ایک دفعہ کہہ دیا کہ لا یستوی القاعدون والمجاہدون، پھر فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے، ایک تو مساوی نہیں ہے، وہ مساوی نہیں ہے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل قعود زیادہ بہتر ہیں، نہ، فرمایا مجاہدین بہتر ہیں، مجاہدین بالاتر ہیں قائدین سے، اصل قابل قیاس نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تیسری دفعہ پھر خداوند نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، البتہ خدا کا وعدہ سب کے ساتھ درست ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، تیسری دفعہ ایک ہی آیت میں تین دفعہ خدا نے تاکیدات کے ساتھ اور لہجہ بدل بدل کے یہ فرمایا. ایک جگہ کہا کہ مجاہد و قائد برابر نہیں ہیں، اہل قعود و اہل جہاد برابر نہیں ہیں. دوسری جگہ فرمایا کہ مجاہدین برتر از اہل قعود ہیں، اور تیسری جگہ فرمایا کہ بہت برتر ہیں، اصل درجات، اجر عظیم ہیں، درجات منہ و مغفرتا و رحمتا و کان اللہ غفورا رحیما. یہ سارے مراتب مجاہدین کے لیے ہیں، قائدین کے لیے نہیں، اہل قعود کے لیے نہیں ہیں. کیوں اس طرح سے قرآن نے یہ سب کچھ بیان کیا؟ چونکہ اس وقت قعود ایک مقدس معابانہ تفکر رسول اللہ کے زمانے میں وجود میں آ رہا تھا کہ خوب بہتر ہے، خون ریزی سے بہتر ہے، کیوں خون بہائیں، آخر یہ مخلوق خدا ہے اور خدا کے بندے ہیں، خدا کے بندوں کو مارنا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، ہم گھر میں بیٹھے مثلا عبادت کریں، اس سے بہتر ہے، کسی انسان کا خون بہانے سے بہتر ہے کہ عبادت خدا کریں، سجدہ خدا کریں، ہم خلق خدا کی خدمت کریں، دعا کریں خلق خدا کے لیے. ہم بعض ہیں ایسے جو یہی کہتے ہیں کہ شرف ان کا یہ، ان کا کرامت ان کی یہ بتاتے ہیں کہ جب اس دنیا سے گئے ان کے دامن پر کسی کا خون کا قطرہ بھی نہیں تھا، یعنی ان کے حکم سے کسی کو مارا نہیں گیا. یہ اپنی فضیلت ذکر کرتے ہیں کہ جب اس دنیا سے گئے تو کسی خون کے ذمہ دار نہیں تھے. اور رسول اللہ نے تو ہزاروں لوگوں کے خون بہائے، علی علیہ السلام نے شمشیر علی سے تو خون ٹپکتا تھا، بس اس کا مطلب ہے یہ لوگ رسول اللہ سے بھی افضل ہیں. رسول اللہ کا دامن تو بہت سارے مجرموں کے خون سے تر تھا، علی علیہ السلام کا دامن بہت سارے مشرکوں اور منافقین اور باغیوں کے خون سے تر تھا، دامن علی اور آستین علی، تو کیا بنے گا علی اور رسول اللہ کا کیا بنے گا خدا کی بارگاہ میں؟ وہ تو تر دامن کے ساتھ گئے ہیں، آپ پاک دامن کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آپ کے دامن پر کسی کا خون نہیں ہے. یہ فضیلت ہے، یہ تفکر قعود ہے کہ ہم گھر میں، سرداب میں، زیر زمین میں، مدرسے میں، مسجد میں بیٹھ کر اپنے درس پڑھنا بہتر ہے جہاد کرنے سے، عبادت کرنا بہتر ہے جہاد کرنے سے. قعود کو پھیلاتے تھے اور اس طرح سے ایک قدر، ایک ویلیو اور ایک ارزش بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی لوگ بھی مائل ہوتے تھے پھر قعود کی طرف، کہ جب بہترین لوگ، بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی شخصیات وہ نہیں کر رہی ہیں یہ سارے کام، تو ہم کیوں کرنے جا کر جہاد کریں؟ وہ معمولی جوان طبقہ ان کو دیکھ کر کہ یہ اتنے زیادہ مثلا سمجھدار، فقی، مفسر، محدث، راوی، اہل عبادت، فلاں، اتنے اتنے عناوین کے تحت جب یہ نہیں کرتے اس وقت، مثلا نہیں آتے, اسرائیل کے خلاف نہیں بولتے, امریکہ کے خلاف نہیں بولتے, تو میں ایک جوان, میں کوئی ان سے زیادہ سمجھتا ہوں دین. تفکر قعود اثر کرتا ہے, شخصیتیں ایسی ہیں اثر کرتا ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی عبادت گزار ہوں مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتے, مجاہد بہت عظیم ہے ان سے. وہ سب سے زیادہ قرآن نے مفصل بات سورہ مبارکہ توبہ میں کیا ان کے بارے میں. سورہ توبہ جہاں پر بہت سارے, چونکہ سورہ توبہ انہی انحرافات کے لیے نازل ہوئی ہے, ان شرک کے خلاف, نفاق کے خلاف, بہت سارے انحرافات کے خلاف, اور امیر المومنین علیہ السلام کو اتفاقاً معمور کیا گیا کہ سورہ توبہ جا کر پڑھ کر سنائیں. ایک تفکر و طرز عمل جس کی سورہ توبہ میں خداوند تعالیٰ نے شدید مذمت کی ہے, شاید ایک حکمت یہی تھی امیر المومنین کو سورہ توبہ دینے کی, کہ امیر المومنین جس تفکر کو جا کر سورہ توبہ کے قالب میں پیش کر رہے ہیں, مذمت کر رہے ہیں کہ خدا نے ان کی سرزنش کی ہے, کل کو امیر المومنین کو اسی سے پالا پڑنا تھا. یعنی اس سے پہلے کہ حکومت امیر المومنین وجود میں آئے, خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ کام ہوا. پہلے خلیفہ اول کو دی سورہ توبہ رسول اللہ نے جا کر سنائیں, پھر بعد میں امیر المومنین کو روانہ کیا کہ ان سے لے کر آپ جا کر پڑھ کر سنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کو یہ سب پیش آنے والی مسائل تھے جو سورہ توبہ میں جن کا اظہار ہوا ہے. سورہ توبہ میں اس طبقے کا تذکرہ یوں ہے, آیا 75 سے ہی اس مضمون کا آغاز ہو جاتا ہے. نہایتاً آیا 81 سے واضح تر کھل کے, یعنی پہلے بھی اسی کے بارے میں ہے, ان کے اعمال اور نفاق اور قلبی حالت ان کی بیان کی گئی ہے, لیکن ہمارے مطلب سے مربوط جو مضمون ہے وہ آیا 81 سے شروع ہوتا ہے. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, فرح المخلفون, مخلفون وہی بمعنی قعود ہے, یعنی جنگ میں جو بہانہ کر کے پیچھے رہ جاتے ہیں, ٹال مٹول کر کے جنگ میں جو اپنی جان بچا لیتے ہیں, ان کو قرآن نے دوسرا لفظ اہل قعود و قائدین کے بر کے معنی میں یا مترادف ایک لفظ دیگر مخلفون استعمال کیا, یعنی پیچھے رہ جانے والے. فرح المخلفون بمقعدہم, خوشحال ہیں یہ, بہت خوش ہیں, جو نہیں نکلے رسول اللہ کے ساتھ بہت خوش ہیں ابھی. خلاف رسول اللہ, وَقَارِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, سخت گران و ناگوار ہے ان پر کہ یہ جہاد کریں جان و مال سے خدا کی راہ میں, سخت ناگوار ہے ان کے لیے, اہل جہاد نہیں ہیں, اور خوش ہیں کہ مخلف ہیں, یعنی نہیں گئے رسول اللہ کے ساتھ نہیں گئے. وَقَالُوا لا تنفروا فی الحر, قالو, یعنی موقف چونکہ موسم اس قسم کا تھا, گرمی تھی, بہانہ یہ ڈھونڈا انہوں نے کہ گرمی ہے اور گرمی میں ہم نہیں نکل سکتے جہاد کے لیے, نفر نہیں کر سکتے, ہم خروج نہیں کر سکتے. ہم قل, پیغمبر اکرم کو حکم ہوا کہ آپ انہیں فرمائیے کہ نار و جہنم اشد حرن لو کانوا یفقہون, اگر تم سمجھتے تو جس گرمی کو بہانہ قرار دے کر نہیں گئے ہو اس سے زیادہ سخت گرمی میں جاؤ گے نہ جانے کی وجہ سے. اس گرمی میں جاتے تو وہ گرمی نہ لگتی تمہیں, جہنم کی گرمی کہیں زیادہ سخت ہے, تحمل نہیں ہوگی تم سے. یعنی صاف واضح ہے کہ جو شخص قیام نہ کرے, خروج نہ کرے, اہل جہاد نہ ہو, اہل مبارزہ نہ ہو, وہ اہل قعود ہو, جہنم ہے, جہنم کی گرمی ہے, اس کے انتظار میں ہے. آپ بہت احترام دیں اس کو, لیکن قرآن نے اس کی تصویر جو پیش کی ہے وہ مثلا عوام میں ہیرو ہو بے شک, لیکن خدا کے ہاں جہنمی انسان ہے یہ. ان کے بارے میں کہا گیا ہے یہی مخلفون, یہی اہل سکوت, اہل قعود, جب حق و باطل کا مارکہ ہو رہا ہو, فرق نہیں پڑتا وہ حق و باطل کا مارکہ ابراہیم و نمرود کی جنگ ہو, موسیٰ و فرعون کی جنگ ہو, بعض اہل قعود بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہوں, یا وہ نبرد مثلا پیغمبر اکرم و بت پرستوں کی جنگ ہو یا وہ جنگ امیر المومنین اور مخالفین و دشمنوں کی جنگ ہو یا وہ جنگ آج ہو, مثلا آج حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہو یا آج انقلاب اسلامی اور مثلا استکباریت کی جنگ ہو, تشیع اور جہان اسلام اور جہان استکبار کی جنگ ہو, اس میں جو خاموش و ساکت محترم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی نگاہ میں سخت مجرم ہیں یہ لوگ, قرآن کی نگاہ میں مجرم ہیں یہ لوگ, نار جہنم ان کے انتظار میں. انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ لو کانو یفقہون, اگر فقی ہوتے, اگر سمجھتے, تفقہ کیا ہوتا انہوں نے اگر, فلیضحقوا قلیلا ولیبکوا کثیرا, یہ جو عام عرفان بیان کرتے رہتے ہیں, یہ عرفان نہیں قرآن بیان کر رہا, بس عرفان کے طور پر تصوف کے لیے یہی آیت عموماً پیش کرتے ہیں نا کہ تھوڑا ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کو, کس طبقے کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہنسو کم اور رو زیادہ؟ مخلفین, چونکہ اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ تمہارے پاس تو ہنسنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, تمہیں تو صبح شام رونا چاہیے, رسوا زمانہ ہو تم لوگ. اگر بزدلوں کے ہاں اور اشباہ اور رجال و مثلا انسان نما لوگوں کے اشباہ و ناس تمہیں اگر محترم سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ واقعاً احترام ہے تمہارا خدا کی بارگاہ میں. اشباہ و ناس تمہیں فقط عالم سمجھتے ہیں اور محترم سمجھتے ہیں, خدا کے ہاں نہیں ہو, امیر المومنین کے ہاں نہیں ہو ایسے. فلیضحقوا قلیلا ولیبکوا کثیرا, یہ وہ جملہ تھا جو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے کوفیوں کو کہا کہ ایابکون علی اخی, تم میرے بھیا کو روتے ہو, فلیبکوا, تم رو, تمہیں ہی رونا چاہیے. انتم احریاء بالبکا, تم سزاوار گریا ہو, تمہیں جیسوں کو رونا چاہیے, چونکہ جو عمل تم نے کیا ہے, جو حرکت تم نے, کوفہ والے بھی علی قعود تھے, بڑی بڑی شخصیات, بڑے بڑے نامی لوگ, بڑے بڑے سردار, اہل علم, اور تاریخ میں بڑا احترام بعد میں کما لیا ان لوگوں نے. تعجب ہے, مجرمین کربلا نے بعد میں احترام پیدا کر لیا. آج بھی مومنین کے ہاں بھی بعض احترام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں, درحالی کے مجرم ہیں, یہ قرآن کی نگاہ میں مجرم ہیں. فلیضحقوا قلیلا ولیبکوا کثیرا, کیوں؟ جزاءً بما کانوا یکسبون, جو تمہاری کارکردگی ہے اس پہ رو ابھی تو. لیکن مجاہد کو نہیں کہا گیا کہ فلیبکوا کثیرا ولیضحقوا کثیرا قلیلا, نہ اس کو کہا گیا کہ تو بشارت پاتا ہے, فارحین, خوشحال ہے, اس کو تو ہنسنا چاہیے. مجاہد جو موافق ہے, کس کو ہنسنا چاہیے؟ اس کو ہنسنا چاہیے جو اپنا فریضہ ادا کر چکا ہے, جو اپنی ذمہ داری نبھا چکا ہے, اسے ہنسنا چاہیے. رونا کس کو چاہیے؟ جو نہیں کر سکا یہ کام. ندامت کا رونا روئے, یہ ندامت کا رونا ہے, حسرت کا رونا ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, اگر آپ کو خدا پلٹا دے, یعنی جنگ میں صحیح اور سالم آپ شہید نہ ہو, رسول اللہ کو فرمانے کہ آپ اور آپ کے ساتھی اور مجاہدین اگر شہید نہ ہوئے اور سیو سالم لوٹ کر واپس چلے گئے, کیا ہوگا؟ منہم فاستأذنوک للخروج, یہ کہیں گے چونکہ آپ صحیح لوٹ کر چلے جائیں گے, واپس جب جائیں گے تو یہ کیا کہیں گے؟ اگلی دفعہ ہمیں بھی ساتھ لے کر جانا. یعنی جو ہی آپ غنیمت, مال غنیمت لے کر جائیں گے, یہ کہیں گے کہ اگلی دفعہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے, اس دفعہ تو معذور تھے, اس دفعہ مشکل تھی ہماری, اگلی دفعہ ضرور ہم شامل ہوں گے. یا مثلا جب آپ صحیح و سالم لوٹ کر آئیں تو یہ کہیں گے کہ مثلا ہم آمادہ ہیں جہاد کے لیے, اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہیں. قل لن تخرجوا معی ابدا, خداوند نے فرمایا نبی ان کو کہہ دو کہ مجھے معلوم تم کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دو گے, یہ زبانی باتیں ہیں تمہاری, کبھی بھی میرا ساتھ نہیں دو گے. ولن تقاتلوا معی ادوا, اور کبھی بھی تم میرے ساتھ مل کر میرے رکاب میں کسی دشمن کے ساتھ نہیں لڑو گے, تمہیں توفیق ہی نہیں ہے. اگر تم نے لڑا بھی تو کسی علی کے مقابلے میں لڑو گے, کسی علی کے وارث کے مقابلے میں لڑو گے, اسی کی کردار کشی کرو گے, تم کبھی بھی دشمن سے نہیں لڑ سکتے. بے توفیقی کی حد ہے. یعنی یہ قعود اہل قعود طبقہ, ساکت و خاموش طبقہ کبھی بھی دشمن کے خلاف نہیں لڑ سکتا. ولن تخرجوا ولن تقاتلوا معی عدوا, کبھی بھی تم عدو کے خلاف نہیں لڑ سکتے ہو. انکم, بھلے کسی مومن کے خلاف لڑ سکتے ہو, کسی اچھے گروہ کے خلاف لڑ سکتے ہو, کسی قابل قبول شخصیت کے خلاف لڑ سکتے ہو, اس کے خلاف فتوے دو گے تم, اس کے خلاف تقریریں کرو گے, اس کے خلاف سب کچھ کرو گے, لیکن دشمن کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تم. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ فلان اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, جب پہلی جنگ میں ہم گئے تو تم نے قعود انتخاب کیا, راضی تھے قعود پر, چن لیا, انتخاب کیا اپنے لیے قعود. فقعدوا مع الخالفین, اب تم انہی جنگ گریز لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو, تم اہل قعود میں سے ہی ہو, تم اہل قعود ہو. ول, اب پیغمبر اکرم کو کیا حکم ہے؟ پیغمبر اکرم کو حکم ہے کہ یہ طبقہ اہل قعود جو جنگ سے پہلو تو ہی کریں اور نہ جائیں جہاد پر, ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا, اے نبی ان کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کرنی ہے. توجہ فرمائیں, قرآن کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں, ان کے جنازوں میں شرکت نہیں کرنی ہے. ولا تقم علی قبرہی, ان کی قبر پر نہ جو فاتحہ پڑھنے کے لیے. اہل قعود اگر کوئی مر جائے, وہی تو فقط پیغمبر اکرم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے یہ حکم, قاعدہ کلیہ بیان ہو رہا ہے, اگر ان میں سے کوئی مر جائے اس کی قبر پر فاتحہ کے لیے نہ جاؤ تم, چونکہ مخلفین میں سے تھا, اہل جہاد نہیں تھا یہ. انہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ در حقیقت کافر تھے, نافرمانی کی انہوں نے خدا اور رسول کی. وماتوا وہم فاسقون, یہ فاسق مرے ہیں اس دنیا سے, ان کی قبروں پر نہ جاؤ فاتحہ پڑھنے کے لیے, اہل قعود اور اہل سکوت. ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم, خوب ان کی اولاد آغازادے ان کے آپ کو نہ ان نظروں میں, اموال ان کے فراوان اموال ہیں ان کے پاس اور املاک ہیں ان کے پاس اور اولاد ان کی بڑی صاحب نام اولاد ہے ان کی, نہ ہرگز ان کے اولاد کا بھی احترام نہ کرو. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا, خدا ان کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا, عذاب دے گا. وتزہق انفسہم وہم کافرون. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ, جب بھی کوئی حکم آتا ہے, فرمان جنگ نازل ہوتا ہے کہ آپ جو رسول کے ساتھ جا کر مل کر جہاد کرو. استأذنک اولو الطول منہم وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین, اس وقت جو مفادات جن کے ہوتے ہیں, اولو الطول یعنی فائدے جو اپنے دیکھتے ہیں کہ جنگ میں جائیں گے مارے جائیں گے زخمی ہو جائیں گے, گھر میں رہیں فائدہ ہے, تجارت کریں گے, بزنس کریں گے, درس پڑھیں گے, پڑھائیں گے, یہ صاحبان طول, طول یعنی پر فائدہ و منفعت جن کی ہو, یہ طبقہ آ کر رسول اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ حضرت ہمیں رہنے دیجئے, ذرنا نکن مع القاعدین, ہمیں ان قائدین کے ساتھ, عورتوں بچوں کے ساتھ رہنے دے, مخلفین کے ساتھ, جنگ گریز و جہاد گریز لوگ ہیں, اہل سکوت و اہل قعود ہیں. یہ ماجرہ جاری ہے ابھی سورہ توبہ کا, ایک عمدہ حصہ سورہ توبہ کا اسی طبقہ کے ساتھ مخصوص ہے, اور امیر المومنین کو حکم ہے کہ آپ جا کر یہ سنائیں, امیر المومنین کی زبانی سنیں کہ قعود گناہ ہے, تاکہ امیر المومنین کی حکومت میں قعود اختیار نہ کریں. اس کو بعد میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے. مطلب